فیضان عشق، سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد الزمان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، فیضان عشق. اللہ اللہ عشق کا فیض و کرم، اللہ اللہ عشق کا فیض و کرم، خاک کا افلاک پر جائے قدم، خاک کا افلاک پر جائے قدم، اللہ اللہ عشق کا فیض و کرم، خاک کا افلاک پر جائے قدم، گریہ غم تو ابھی ہرگز نہ تھم، گریہ غم تو ابھی ہرگز نہ تھم، کیا عجب ہے جوش میں آئے کرم، کیا عجب ہے جوش میں آئے کرم، گریہ غم تو ابھی ہرگز نہ تھم، کیا عجب ہے جوش میں آئے کرم، جس نے عارف ظاہر ہوئے حرم، جس نے عارف ظاہر ہوئے حرم، جان عارف محرم جان حرم، جان عارف محرم جان حرم، جس میں عارف ظاہر ہوئے حرم، جان عارف محرم جان حرم، اللہ اللہ عشق کا فیض و کرم، خاک کا افلاک پر جائے قدم، نیک ہو یا بد ہو ہر ایک لاجرم، نیک ہو یا بد ہو ہر ایک لاجرم، روز محشر ہوگا جو آئے کرم، روز محشر ہوگا جو آئے کرم، نیک ہو یا بد ہو ہر ایک لاجرم، روز محشر ہوگا جو آئے کرم، جھیل کر دشواری راہ طلب، جھیل کر دشواری راہ طلب، پا رہا ہوں دل میں گل ہائے کرم، پا رہا ہوں دل میں گل ہائے کرم، جھیل کر دشواری راہ طلب، پا رہا ہوں دل میں گل ہائے کرم، داستان عشق کی حد ہے کہاں، داستان عشق کی حد ہے کہاں، ہاں یہ ممکن ہے کہ تھک جائے قلم، ہاں یہ ممکن ہے کہ تھک جائے قلم، داستان عشق کی حد ہے کہاں، ہاں یہ ممکن ہے کہ تھک جائے قلم. آخری شعر ہے. چاہیے اکثر ہمیں ان کی خلش، چاہیے اکثر ہمیں ان کی خلش، یہ نہ ہو تو ہچ ہے سارے نعم، یہ نہ ہو تو ہچ ہے سارے نعم. چاہیے اکثر ہمیں ان کی خلش، یہ نہ ہو تو ہچ ہے سارے نعم. اللہ اللہ عشق کا فیض و کرم، خاک کا افلاک پر جائے قدم. الہامات ربانی میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات الہامی کا مجموعہ ہے، اس میں سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ آج تلاوت کرتے وقت یہ علوم عطا ہوئے کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن شکار کرنے کو منع فرمایا تھا، لیکن ہفتے میں چھ دن مچھلیاں نہیں آتی تھیں اور سنیچر کے دن ان مچھلیوں کو حکم ہو جاتا آج سطح دریا پر آ جاؤ تاکہ یہودی دیکھ دیکھ کر للچائیں اور فتنے میں مبتلا ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. ترجمہ: وہ ہفتے کے بارے میں حد شرعی سے نکل رہے تھے جبکہ ان کے ہفتے کے روز دریا کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں. ہم ان کی اس طرح پر شدید آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ پہلے سے بے حکمی کیا کرتے تھے، تو ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے شدید آزمائش میں مبتلا کر دیا. اس سے معلوم ہوا کہ نافرمانی سے آزمائش شدید کر دی جاتی ہے. اس طرح یہودی فتنے میں مبتلا ہو گئے اور پھر ان پر عذاب نازل ہوا. اور فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب. ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو اس بری بات سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو حکم مذکور میں زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا. بیان القرآن. اس آیت سے معلوم ہوا کہ نجات کے لیے صرف نیک ہو جانا اور اعمال صالحہ کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ نہیں عن المنکر بھی ضروری ہے، یعنی دوسروں کو بری بات سے روکنا، ان کے شر سے راضی نہ رہنا. اگر ان کے شر سے راضی رہے خود تو اعمال صالحہ کرتے رہے، لیکن ان کے شر سے راضی رہے، ان کی برائی سے راضی رہے تو یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی عذاب میں پکڑا جائے گا جو خاموش رہے گا. ارشاد فرمایا کہ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں فألهمها فجورها وتقواها، کہ اے انسانوں ہم نے تمہارے خمیر میں خیر اور شر کو پیدا کر دیا. اس پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ خیر اور شر تو اللہ میں نے ہمارے اندر رکھ دیا ہے، اب اگر ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں، سنیما دیکھتے ہیں، برے کام کرتے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فسق و فجور اور تقویٰ کا مادہ تو ہمارے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے، لیکن تقوی یا فجور پر ہمیں مجبور نہیں کیا. جیسے دیا سلائی کی ڈبیا پر مسالہ لگا ہوتا ہے، اس میں آگ لگنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن ڈبیا اگر عمر بھر پڑی رہے تو دیا سلائی جل نہیں سکتی، لیکن جب یہ مسالہ یا دیا سلا جب یہ مسالہ دیا سلائی سے رگڑ کھا جاتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر نفس کی ڈبیا پر اللہ میاں نے دو قسم کے مسالے لگا دیے ہیں، ایک تقوا اور خیر کا اور دوسرا فسق و فجور کا۔ یہ مادے خود بخود روشن نہیں ہوتے، جب ان پر رگڑ لگائی جاتی ہے تب جلتے ہیں۔ ان کو روشن کرنے والی تیلیاں الگ الگ ہیں۔ خیر کے مادے کو روشن کرنے والی تیلیاں کیا ہیں؟ قرآن ہے، حدیث ہے، اہل اللہ کی صحبت ہے۔ جب ان تیلیوں سے رگڑ لگے گی تو ہمارے اندر جو خیر کا مادہ الہام کیا گیا ہے وہ روشن ہو جائے گا، یعنی نور پیدا ہوگا، جس سے اشراق پڑے گا، تہجد پڑے گا، اللہ کی یاد میں رونا آئے گا، اعمال صالحہ پیدا ہونے لگیں گے۔ اگر آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں چلے گئے یا کچھ تلاوت کر لی، کچھ اللہ کی یاد میں رو لیے، تو آپ نے اپنے خیر کے مادے پر رگڑ لگا دی، اب نور پیدا ہو جائے گا، اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی۔ اسی طرح نفس پر جو شر اور فجور کا مادہ لگا ہوا ہے وہ بھی نہیں جل سکتا تھا، لیکن جب کسی بری صحبت کی تیلی سے رگڑ کھا گیا تب آگ پیدا ہوتی ہے۔ یہ مادہ کچھ مضر نہ ہوتا اگر آپ اس کو رگڑ نہ لگاتے، اس کی آگ بھڑک نہیں سکتی تھی، لیکن جب عورت کو دیکھ لیا یا کسی چرسی کی صحبت میں بیٹھ گئے جو نشے کی سنیما اور شراب کی دعوت دے رہا ہو، تو آپ نے خود فجور کے مادے کو رگڑ لگا دی، اب برے اعمال کی یعنی گناہ کی آگ پیدا ہوگی۔ کوئی ڈبیا اگر جل رہی ہو تو وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے اندر مسالہ ہی ایسا لگا ہوا ہے کہ میں جلنے پر مجبور ہوں، نہیں، اس سے کہا جائے گا کہ ہرگز مجبور نہیں ہو، مسالہ خود بخود نہیں جل سکتا تھا، لیکن تو نے اپنے اختیار سے رگڑ لگائی ہے تب یہ مادہ جلا ہے۔ بس اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ الہام فجور و تقوی سے ہم فجور و تقوی پر مجبور ہیں، گناہ یا نیکیاں دونوں ہم سے خود بخود ہو رہے ہیں، بلکہ دونوں فعل گناہ اور ثواب ہم اپنے اختیار سے کر رہے ہیں۔ اگر ہم نیک صحبتوں سے، نیک اعمال سے خیر کے مادے پر رگڑ لگاتے تو نور پیدا ہوتا اور اس مادے کو ترقی ملتی، اور اگر شر کے مادے پر رگڑ لگاتے ہیں تو گناہ صادر ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کی یہ رحمت دیکھو کہ ابھی اگر کبھی شر کے مادے پر رگڑ لگ گئی اور گناہ صادر ہو گیا، پھر بندہ فوراً اپنے تقویٰ کے مادے کو کام میں لے آیا اور رونا شروع کر دیا، نادم ہو کر توبہ و استغفار کرنے لگا، تو شر کا مادہ بھی خیر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ جب آرزو پوری نہ ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ چاہتے ہیں۔ شکاری جس چڑیا کو پسند کرتا ہے اس کے نشیمن میں آگ لگا دیتا ہے، جس شاخ پر وہ بیٹھنا چاہتی ہے اس شاخ کو کاٹ دیتا ہے تاکہ ہر طرف سے نا امید ہو کر میری قید میں آ جائے۔ جس کو تاکوں گا نشیمن کے لیے وہی ڈالی کاٹ ڈالی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس بندے کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اس کی آرزوؤں کو نامراد کرتے رہتے ہیں، جس شاخ مراد پر یہ نشیمن بنانا چاہتا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر اس کی آرزو پوری کر دوں گا تو یہ دنیا سے کھیلنے لگے گا، مرنے والوں پہ مرنے لگے گا، پھر ہم سے جینا لگائے گا۔ جو زندہ حقیقی ہے ہم چاہتے ہیں حقیقی پر مر جائے تاکہ یہ بھی زندہ ہو جائے۔ جو آنسو اللہ کے لیے بہ گئے وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو گئے، کیونکہ باقی ذات کے لیے بہے ہیں۔ جو اعمال، روزہ، تلاوت، نماز کر لیے یہ کبھی فنا نہیں ہو سکتے، ان کے انوار بخدا تمہاری جانوں میں محفوظ ہیں۔ اس کے برعکس دنیا بھی فانی ہے اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ بس اگر کسی عورت پر آنسو بہا دیے تو یہ آنسو بھی بیکار، بے وقت اور بے قیمت ہو گئے، کیونکہ یہ مردہ لاش پر گرے ہیں۔ سحر العیون لغیر وجہک باطل وبکاؤہن لغیر فقدک ضائع۔ آپ کی خوشی کی بجائے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے راتوں کا جاگنا محض باطل ہے، اور آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے آنسو بہانا محض آنسوؤں کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت اس کو دیتے ہیں جو اپنے کو جلانے کے لیے، اپنی آرزوؤں کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر یہ کر لیا تو چند دن رونا ہے، پھر ہنسنا ہی ہنسنا ہے۔ اور اگر نفس کی خواہش پر چلنے لگے، حرام خواہش کو پورا کرنے میں لگ گئے، تو چند دن ہنسنا ہے، پھر ہمیشہ رونا ہی رونا ہے۔ اس لیے چند دن رو لو، اللہ کی یاد میں خون کو جلا لو، پھر ہنستے رہو گے، ہنستے ہوئے ہی جان دو گے۔ جلیل القدر بزرگ حضرت عمر بن حسین ابن فارض رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو جنت دکھلائی گئی تو آپ نے کہا، لو کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی، اے اللہ، اگر میری محبت کا صلہ آپ کے نزدیک یہی جنت ہے تو میں نے اپنی زندگی کے ایام ضائع کر دیے، میں نے تو آپ کے لیے سب کچھ کیا تھا، نہ کہ جنت کے لیے۔ پھر حق تعالیٰ اپنی کوئی خاص تجلی دکھائی تو جان نکل گئی۔ دیکھا ان کے یہ ناز و نخرے اللہ تعالیٰ نے کیوں اٹھائے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی شریعت کے ناز اٹھائے تھے، اپنی ہر خواہش کو شریعت کا تابع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، اپنی ہر خواہش کو اللہ شریعت کے تابع، اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی وان مالہ من مالہ ثلاث ما اکل فافنا او لبس فابلا او اعطا فاقنا وما سوا ذلک فہو ذاہب وتارکہ للناس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان اپنے مال کو فخر سے کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا مال اس کے جمع شدہ مال میں سے صرف تین چیزیں ہیں، ایک تو جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا، دوسرے وہ جو اس نے پہن لیا اور پرانا کر کے پھاڑ دیا، اور تیسرے وہ جو خدا کی راہ میں خرچ کیا اور ذخیرہ آخرت بنا لیا۔ ان تینوں چیزوں کے علاوہ جو مال اس کا ہے وہ دوسروں کے لیے چھوڑنے والا ہے، وہ اس کا نہیں ہے۔ تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے دنیا کی حقیقت کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جس کو اپنا مال سمجھتے ہیں وہ صرف تین چیزیں ہیں، پھر دوسروں کے لیے چھوڑنے کے لیے کیوں آخرت تباہ کریں۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ اولاد کی فکر میں اپنی آخرت تباہ نہ کرے اور نہ دل کو مشوش اور فکر مند کرے، کیونکہ اولاد اگر نیک ہے تو خدا خود ان کی مدد کرے گا، اور اگر بری ہے تو اس کی برائی میں اپنے کمائے ہوئے مال سے کیوں مدد کریں کہ مرنے کے بعد بھی گناہ ملے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، متفق عليه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میت کے ساتھ قبرستان میں تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال اور اس کا مال اور اس کے اعمال۔ دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں، اہل و عیال اور مال، اور صرف اعمال اس کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں۔ مال سے مراد غلام، لونڈی اور تکفین اور تدفین کے لوازم ہیں۔ صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ القبر صندوق العمل، قبر عمل کا صندوق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں۔ غسل کرنے کا مسنون طریقہ، پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئی، پھر دونوں استنجے کی جگہ دھوئیں چاہے نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، پھر بدن پر کسی جگہ نہ کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس کو پاک کیجئے، اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کیجئے، اگر پانی قدموں میں جمع ہو رہا ہے تو پیروں کو نہ دھوئیے۔ وضو کے بعد تین مرتبہ سر پر پانی ڈالیے، اتنا پانی ڈالیے کہ سر سے پاؤں تک سارے بدن پر بہ جائے، اور بدن کو ہاتھوں سے ملیے تاکہ بدن کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے، اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہ ہوگا، غرض سارے بدن پر پانی بہائیے، پھر وہاں سے ہٹ کر پاک جگہ پر آ کر پاؤں دھوئیے، لیکن اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے ہوں تو اب دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فائدہ: غسل کے بعد بدن کو کپڑے سے پوچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پوچھنا بھی، لہذا دونوں میں سے جو صورت بھی آپ اختیار کریں سنت ہونے کی نیت کر لیا کیجیے، یعنی کہ پوچھیں تو سنت پوچھنے والی سنت کی نیت کر لیں، نہ پوچھیں تو نہ پوچھنے والی سنت کی نیت کر لیں۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا توسل حاصل کرنے میں دعا کے وقت، یعنی آپ کے وسیلے سے دعا کرنا۔ پہلی روایت: سنن ابن ماجہ باب الصلاۃ الحاجت میں عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نابینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ دعا کیجئے اللہ تعالی مجھ کو عافیت دے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے اس کو ملتوی رکھوں اور یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو دعا کر دوں۔ اس نے عرض کیا کہ دعا ہی کر دیجئے۔ آپ نے اس کو حکم دیا کہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور دو رکعت پڑھے اور یہ دعا کرے: اے اللہ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ پوری ہوئے۔ اے اللہ، آپ کی شفاعت میرے حق میں قبول کیجیے۔ فائدہ: اس سے توسل صراحتاً ثابت ہوا، اور چونکہ آپ کا اس کے لیے دعا فرمانا کہیں منقول نہیں، اس سے ثابت ہوا کہ جس طرح توسل کسی کی دعا کا جائز ہے، اسی طرح توسل دعا میں کسی کی ذات کا بھی جائز ہے، اور حاصل توسل فی الدعا کا یہ ہے کہ اے اللہ، فلاں بندہ آپ کا مورد رحمت ہے اور مورد رحمت سے محبت اور اعتقاد رکھنا بھی موجب جلب رحمت ہے، اور ہم اس سے محبت اور اعتقاد رکھتے ہیں، بس ہم پر بھی رحمت فرما۔ جاہ الحاجہ میں ہے کہ اس حدیث کو نسائی اور ترمذی نے کتاب الدعوات میں نقل کیا ہے، اور ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے، اور بیہقی نے تصحیح کی ہے، اور اتنا زیادہ کیا ہے کہ وہ کھڑا ہو گیا اور بینا ہو گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الامين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔